سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطعہ ہے، عنوان ہے بے سر و سامانی عشق۔
گرچہ میں بے سر گرچہ میرے گھر رہا در رہا گرچہ میرے گھر رہا در رہا پر تیرے ہی در تیرے راہ سر رہا پر تیرے
ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمانوں کے دوزخ میں جانے کی صورت۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دوزخ میں تو کافر بھی جائیں گے اور اعمال بد کی وجہ سے مسلمان بھی، تو فرق کیا ہوگا؟ مسلم اور کافر کے عذاب میں کیا فرق ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، مگر آپ نے سوال کیا اس لیے کہنی پڑی کہ مومنین کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، اماتہم اللہ اماتہ، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہنم میں مسلمانوں کو عذاب کا احساس نہ ہوگا لیکن کفار کے برابر نہ ہوگا۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کلوروفارم سنگا کر آپریشن کیا جاتا ہے، پھر آپریشن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سخت اور ایک ہلکا۔ بعض دفعہ بہت ہی ہلکا آپریشن ہوتا ہے، اس لیے ہلکا کلوروفارم کافی ہوتا ہے۔ یہی صورت مسلمانوں کے ساتھ دوزخ میں پیش آئے گی۔ عرض کیا گیا کہ حضرت کے یہاں تو بشارت ہی بشارت ہے۔ فرمایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان صورت جہنم میں جائیں گے، حقیقت جہنم میں نہ جائیں گے۔ مگر یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے، اس سے اطمینان ایسا نہیں پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ پہلے بتاتے رہتے ہیں کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے اور گناہ سے توبہ نہ کرنے سے گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے اور گناہ جی بھر کے کرنے لگتا ہے، دلیری سے کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ صورت کفر پر خاتمے کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسا اطمینان نہ پکڑے بلکہ پورا عمل کرے گناہ سے بچنے میں، پوری ہمت لگائے اور گناہ سے بچے، ورنہ گناہ کا احساس کم ہوتا چلا جائے گا اور توفیق توبہ بھی سلب ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی جی چلی جائے گی پھر سلب بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہ کر لیں ہمیں تو عذاب ہوگا نہیں، اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا تو کہاں جائیں گے۔ فرمائے کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ کفار تعذیب کے لیے جہنم میں بھیجے جائیں گے، عذاب کے لیے، اس لیے ان کو عذاب کا احساس شدید ہوگا، اور مسلمان محض تہذیب کے لیے جنت میں جائیں گے، تہذیب کے لیے، ان کو عذاب کا احساس اس قدر نہ ہوگا۔ جہنم مسلمانوں کے لیے مثل حمام کے ہے، وہ اس میں پاک صاف کیے جائیں گے تو تکلیف حمام کے تیز گرم پانی سے بھی ہوتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں سے وعدہ انقطاع عذاب کا ہے، یعنی ایک دن عذاب ختم ہو جائے گا، یہ وعدہ وہ بھی اسی صورت میں کہ حسن خاتمہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، وعدہ عذاب کا زیادہ احساس نہ ہونے دے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے گا جیسے میعادی قیدی کا ایک وقت آرام کا ہوتا ہے اور ایک وقت کام کا، یہ دونوں حالتیں قید ہی میں ہوتی ہیں، تو ایک وقت ہلکا ہوا اور ایک وقت بھاری۔ اس سے بھی آگے توسیع کرتا ہوں، ایک وقت قید ہی کی حالت میں سونے کا ہوتا ہے جس میں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کیا مجھ پر عذاب ہے، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت رہائی کا ہوتا ہے کہ وہ قید خانے کی کلفت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دل ڈرتا ہے، جی نہیں چاہتا ایسی باتیں کہنے کو محض اس خیال سے کہ لوگ جری نہ ہو جائیں، یعنی گناہوں پر دلیر نہ ہو جائیں، مگر جب حدیث میں ہے تو اس کا اخوا کیا کیا جائے۔ غرض یہ من گھڑت بات نہیں ہے بلکہ نصوص میں ہے، اور وہ بھی مسلم میں جو اصح الکتاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا خوف ضرور ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور آخرت میں عذاب ہوگا، یہ خیال ساری لذت کو مقدر کر دیتا ہے، اس لیے مسلمان کو گناہ میں پوری لذت کبھی نہیں مل سکتی۔ اور بھی سوچنا چاہیے کہ جب گناہ میں پوری لذت نہیں مل سکتی تو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیوں کریں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو گناہ سے بچتا ہے اللہ اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض ہمارے بھائی دوسروں پر الزام رکھتے ہیں کہ فلاں قانون تکلیف کا ہے، فلاں آئین سے نماز کی فرصت نہیں ملتی، لیکن اصل یہ ہے کہ سب خرابیوں کے ذمہ دار خود مسلمان ہی ہیں، یہ خود ہی احکام سے اعراض کیے ہوئے ہیں، پھر جب خود ہی ان کے قلوب میں احکام شرعیہ کی وقت اور عظمت نہیں اور خود ہی ان کی پابندی اور احترام نہیں کرتے تو دوسری قومیں کیا احترام کریں گی اور ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ مثلا نماز کی پابندی مسلمانوں میں نہیں، داڑھی منڈانا ان کا شعار ہو گیا، دوسری قومیں بعض ایسی چیزوں کی پابند ہیں جو بظاہر نہایت دشوار ہیں، مگر چونکہ ایک قوم کی قوم اس کی عامل اور پابند ہے اس لیے اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرتا، حتیٰ کہ حکومت بھی کسی قسم کی دست اندازی نہیں کرتی۔ دیکھ لیجئے سکھوں کی قوم کو کہ وہ داڑھی رکھنے کے پابند ہیں، ان پر نہ پولیس میں نہ فوج میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ حضرت ہماری شکایت واقعی میں اپنا قصور دوسروں کے سر منڈنا ہے، اگر مسلمان فی الحقیقت مسلمان بن جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک دم کایا پلٹ ہو جائے اور سب ان کے سامنے سر جھکا دیں۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنی قوت سے کام نہیں لیتے، استقلال اور جم کر کوئی کام نہیں کرتے، بہت جلدی پجمردہ اور بددل ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کی تحریکات غیر مکمل اور ان کے اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں، یہ بات دین کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ جتنی دین میں کمی ہوگی اسی قدر بزدلی پیدا ہوگی، دل میں مطلوب طاقت صرف روحانیت اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اور دل کی طاقت ہی کا نام دلیری اور شجاعت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنی قوت سے کام نہیں لیتے، استقلال اور جم کر کوئی کام نہیں کرتے، بہت جلد پجمردہ اور بددل ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کی تحریکات غیر مکمل اور ان کے اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں، یہ بات دین کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ جتنی دین میں کمی ہوگی اسی قدر بزدلی پیدا ہوگی. دل میں مطلوب طاقت صرف روحانیت اور ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اور دل کی طاقت ہی کا نام دلیری اور شجاعت ہے. اور یہ سب چیز ظاہر ہے کہ تعلق مع اللہ سے پیدا ہوگی، اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے بزرگوں سے تعلق اور ان کی صحبت میں خوب دیر تک رہنے سے. ارشاد فرمایا کہ اہل باطل کے اقوال اور افعال اور حالات میں گفتگو یا اس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ دل کے لیے سخت مضر ہے. بضرورت مناظرہ کبھی دیکھنا پڑے تو بھی ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے. یہ علماء کے لیے ہے، لیکن آج کل عوام بھی اس میں گرفتار ہیں. جگہ جگہ کہ وہ خیالات، کیا خیالات ہیں ان کے، ان کی کیا رائے ہے، اس کی کیا رائے ہے. تو آج کل تو یہ غیر مسلموں کے بھی مقالے پڑھ رہے ہیں مسلمان، اور ان کی رائے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا رائے دی، اس نے کیا رائے دی. جانوروں کے رائے پر چل رہے ہیں، جن کے بلڈنگ بناتے ہیں وہ، جن کی بلڈنگ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ہوا میں ان کی تعمیر ہے. تو ایسے لوگوں کے باطلانہ عقیدے پڑھ پڑھ کے مسلمان بھی آج جو ہے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں، اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن عقیدہ ان کا ایسا خراب ہو گیا کہ مسلمان نہ رہے، کافر ہو گئے، ایمان جاتا رہا. اس لیے اس چیز سے عوام کو بھی، خواص کو بھی، جب خواص کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی ضرورت، شدید ضرورت کے تحت کہیں مناظرہ کرنا پڑے، مناظرہ یہ ہے کہ سامنے باطل ہے اور یہاں پر حق ہے، اور باطل جو ہے لوگوں کو برباد کر رہا ہے، ان کے عقیدے خراب کر رہا ہے، تو اس کو جو قابل آدمی ہو مناظرے کے، وہ ضرورت کے درجے میں اس سے مناظرہ کرے تاکہ جو عوام ہیں اس کی گمراہی سے بچ سکے. تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ تجاوز نہ کریں، یعنی باطل عقیدوں کا مطالعہ کر کے اس کا رد بنانا ہوتا ہے کہ اس کا رد کس طرح کیا جائے. تو اس کو بھی بس ضرورت کی حد تک تنبیہ کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت ہی جو ہے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ رکھا ہے، اور مطالعہ کرتے ہیں اور موبائلوں کے اندر ان کے مذاکرے اور ٹاکرے سنتے ہیں، کیونکہ چٹ پٹی باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے کچھ ہوتا ہے ادھر سے رد کیا جاتا ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، مگر یہ سب شیطانی کھیل ہے. اصل کام تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، لیکن یہاں ان چکروں کے اندر محض اپنے نفس کے مزے کے لیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اہل باطل کے اقوال اور افعال اور حالات میں گفتگو یا اس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ دل کے لیے سخت مضر ہے. بضرورت مناظرہ کبھی دیکھنا بھی پڑے تو بھی ضرورت سے زیادہ تجاوز نہ کرنا چاہیے. آج کل اسکولوں اور بہت سے مدارس میں مذہبوں کا تقابلی مطالعہ اور تقابل کے مضمون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم اپنے مذہب کی پوری معلومات نہ رکھتا ہو اور مذہب میں رسوخ یعنی پکا پن نہ رکھتا ہو، اس کے لیے غیر مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. یہی چیز اس دور کے لیے بہت زبردست یہ باتیں ہیں، اس سے بہت ہی فائدہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت پھیل رہی ہے گمراہی آج کل، یہ دوسرے مذاہب کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اور بعض فتنے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے مذہب ایک جگہ ہو جائیں، سارے تین وحدت ادیان کے نام سے فتنہ نکلا تھا کہ سب ایک جگہ متحد ہو جائیں سب دین. یہ سب فتنہ ہیں، شیطانی گروہ ہیں، یہ بدماش ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اسلام کو جو ہے کسی طرح مٹائیں. اس لیے نہ تو اس کو توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، اور مطالعہ تو اس کا انتہائی خطرناک ہے. خود بھی بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی اس سے خوب بچانا چاہیے. فرمایا کہ جو طالب علم اپنے مذہب کی معلومات پوری نہ رکھتا ہو اور مذہب میں رسوخ نہ رکھتا ہو، مذہب میں رسوخ خالی معلومات سے نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ہوتا ہے رسوخ. رسوخ اس کو کہا جائے گا جو پکا دین میں عامل بھی ہو، اس کو علم بھی ہو اور عامل بھی ہو، تب اس کو رسوخ کہا جائے گا. ایسے کے لیے غیر مذہبوں کی جو جس کے اندر یہ دونوں باتیں نہ ہوں، نہ تو علم ہو اور نہ رسوخ ہو، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کوئی ایک چیز سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دونوں چیز علم بھی ہو اور رسوخ بھی ہو. تو ایسا جس کے پاس نہ ہو اس کے لیے تو غیر مذہب کی کتابوں کا مطالعہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، لیکن جس کو علم بھی ہے اور رسوخ بھی ہے اس کو بھی بے ضرورت جو ہے ان کتابوں کا مطالعہ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں پکا دیندار بنائے، اللہ والا بنائے، اور اسلام کی قدر و قیمت اور اس کے اصولوں کی قدر و قیمت، شریعت کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں راسخ کر دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرمائے. اس دور میں خاص طور سے موبائلوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. کتنے قصے ہو رہے ہیں جی، بار بار فرما رہے ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ، بہت سارے فتنے چل رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے، اور ان میں جو نام نہاد مسلمان ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، دوسروں کے شہ دینے پر، کافروں یہود و نصارہ کی شہ دینے پر جو ہے وہ جری ہو جاتے ہیں اور بکواس شروع کر دیتے ہیں. تو نتیجہ جو سبب ہے اس کا وہ یہی ہے، بے دینی، اللہ والوں سے دوری اور دین کی کمی، ایمان کی کمزوری، اور پھر اس فتنے میں ابتلا، موبائل کے فتنے میں. اس نام کو یاد رکھو کہ میں کہتا ہوں کہ ٹچ فون جو ہے، موبائل فون یہ یا اسمارٹ فون، جو بھی نام دے لو، اس کا میں نے نام رکھا ہے جلیس السو، اور السو جو ہے مثل بچھو کے، یہ ٹنک مارتا ہے اچانک سے اور بڑے بڑوں کو ٹنک مار دیتا ہے. یہاں پہلوانی کا کوئی کام چلتا نہیں، پہلوانی کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بس اس کا داؤ یہی ہے کہ اس سے دور رہے، اس سے بچے، اس کو خدا حافظ کہہ دیں، بس وہ انسان کی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچ جائے گا، ورنہ یہ کسی وقت بھی ڈس لے گا، کیونکہ ہاتھ میں رہتا ہے اور فری میں، آج کل تقریباً فری میں انٹرنیٹ دیتے ہیں، موبائل ڈیٹا فری میں، تقریباً بہت کم پیسوں میں موبائل ڈیٹا جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور لوگ اس سے ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے مکمل پیکج تو کم ہی لوگ لیتے ہیں، اور اسی ڈیٹا موبائل ڈیٹا سے بہت کچھ کام کر ڈالتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ رات بھر میں بڑے بڑے جو ہے کام ہو جاتے ہیں گناہ کے، اور بظاہر میں صوفی بنے ہوئے ہیں لیکن جب موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو پھر کوفی بن جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، قبر کو بھول جاتے ہیں، دوزخ کے عذاب کو بھول جاتے ہیں. جب یہ اعضاء ہمارے گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی اس کو بھول جاتے ہیں، ہاتھ گواہی دیں گے بھول جاتے ہیں، زبان گواہی دے گی بھول جاتے ہیں، کہ کل یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ انہوں نے، اس شخص نے ہم سے آپ کی نافرمانی کے یہ کام لیے تھے. اللہ تعالی ہمیں خوف قیامت عطا فرمائے، ایسا خوف جس سے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے تاکہ نافرمانی کے خیال سے بھی ہمیں شرم آنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ باب التوکل والصبر ہے، توکل اور صبر کا بیان. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر، یعنی ضمانت پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا توکل کے لیے شرط نہیں ہے. یعنی سب کام ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جانا توکل اس کو نہیں کہتے، بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس سے نظر ہٹا کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر نظر رکھنا، یہ توکل ہے. تدبیر اختیار کرے لیکن تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اور یہ یقین کرنا کہ اسباب اور تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے جب تک کہ حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو. اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا. اسی طرح مصیبتوں میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا، اور الحمدللہ علی کل حال، یہ سنت ہے یہ دعا، جب کوئی ناگوار ناموافق بات پیش آئے تو الحمدللہ علی کل حال کہنا، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا، یعنی اگرچہ بظاہر مصیبت آئی ہے لیکن اپنے لیے جو ہے اس کو خیر سمجھے کہ اس میں میری خیر ہے. اور کفارہ سیئات یعنی گناہوں کے مٹنے کا، اور رفع درجات یعنی بلند درجہ عطا ہونے کا وسیلہ سمجھنا، اس کو صبر کہتے ہیں. تفصیل کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ احقر مؤلف کا رسالہ تکمیل الاجر بتحصیل الصبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید، اور اس پر عمل اور قرب و رضا، رضائے حق اور حصول ولایت کا انشاء اللہ تعالی وسیلہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ صبر کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ نفس کو ہر عبادت طاعت پر قائم رکھنا, اور نمبر دو ہر یعنی نماز میں سستی یا کوئی زکات دینے میں جو ہے پریشانی ہو رہی ہے, ہاتھ رک رہا ہے, تو اس کو نفس کو اپنے کو چل دیں اور نماز کو وقت پر پڑھیں اور معمولات کو اپنے وقت پر کریں. تو یہ ہے نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا. نمبر دو ہر گناہ سے نفس کو روکنا, کہ نفس میں گناہ کا تقاضا آئے لیکن خدا کے خوف کو غالب کرنا اور اس کا مراقبہ کرنا, دوزخ کا مراقبہ, قبر کا مراقبہ, تو یہ سب اپنے نفس کو گناہ سے روکنا, یہ بھی صبر کی دوسری قسم ہے. ایک قسم عبادات کرنا, اپنے نفس کے تقاضا ہے سستی کا نہ کرنے کا, دل نہیں چاہنے کا, لیکن اس کو روک کر عبادت کو کرے, اور گناہ سے کتنا بھی تقاضا ہو اس گناہ کو کچل دے, تقاضے کو کچل دے اور گناہ سے رک جائے. اور تیسرا فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر کرنا. ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے, گزارا آرام سے ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہنا, اپنے رات دن برباد کرنا, تو یہ بھی صبر ہے, اس سے بچنا. اور نمبر چار دینی یا دنیاوی مسائل پر صبر کرنا. ایسا شخص گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان. نماز کی کل 51 سنتیں ہیں, تو قیام میں 11 سنتیں ہیں. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو نہ جھکانا, سر کو سیدھا رکھنا چاہیے, اور یہ سب سنتیں مردوں کے لیے ہیں. دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا. بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے, لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے, یعنی دونوں سنت ہی ہیں. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا. مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا, ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا. جب عورتیں ہاتھ اٹھائیں گی تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چھپے رہیں گے, ان کے جو اوڑھنے کی چادر ہے نماز کی اس میں چھپے رہیں گے, اس میں سے ہاتھ نہ نکالیں اور کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں. مرد جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو کو چھو لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاتھ صحیح جگہ پر آ گئے. اور ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا, یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا. یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھیں گے تو پھر ان کے ہاتھ خود بخود جب وہ ہاتھ نیچے لے جائیں گے تو وہ ناف کے نیچے چلے جائیں گے خود بخود. چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا, دائیں ہاتھ کی جو چنگلیاں اور انگوٹھا ہے اس سے بائیں ہاتھ کو حلقہ بنا کر پکڑ لیں اور درمیانی 3 انگلیاں جو رہ گئی ہیں اس کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ثنا پڑھنا, یہ قیام کی 11 سنتیں. اور عورتوں کے لیے جو ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لیں, سینے پہ ہاتھ باندھیں, پکڑے نہیں, حلقہ نہ بنائیں, بس صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں. نشتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج شریف کے واقعات چل رہے ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب فنائے مسجد میں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھلاویں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے. سو وہاں سے ہٹ کر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے. پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی. ہم سب صف باندھ کر منتظر کھڑے ہیں کہ کون امام بنے. سو میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا. میں نے سب کو نماز پڑھائی. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا. واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. فاذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.